السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
توقع ہے کہ پاکستان میں زیر تعلیم افغان طالب علم دونوں ملکوں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کریں گے. صدر ممنون حسین کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
داعش کی 4 مبینہ عسکریت پسند افغانستان کے حوالے. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز. ایک بار پھر مبینہ طور پر چین کی مداخلت سے مؤخر. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
وزیر اعظم نواز شریف کے زیر تکمیل منصوبوں کے دورے جاری. بدھ کو شیخوپورہ کے قریب 84% مکمل پاور پلانٹ کا دورہ کیا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان دوروں کے پس منظر میں پاناما لیکس کا مقدمہ ہو سکتا ہے. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
سکھ ورثہ محض ننکانہ صاحب اور پنجا صاحب تک محدود نہیں. سکھ ورثے سے متعلق ایک کتاب کے مصنف کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
روس میں 6 ملکی کانفرنس میں پاکستان اور بھارت کو شرکت کی دعوت. لائن آف کنٹرول پر مبینہ بھارتی فائرنگ پر پاکستان کا احتجاج. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جوہری دہشت گردی ایک بین الاقوامی خطرہ ہے, اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. 3 روزہ عالمی کانفرنس میں سیکرٹری خارجہ یس جے شنکر کی تقریر. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, شمالی افغانستان میں داعش دہشت گردوں نے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے 6 مقامی ملازمین کو قتل کر دیا ہے. فلپائن کے دارالحکومت مینیلا میں بڑے پیمانے پر آگ پھیل جانے سے تقریباً 15,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں. ترک فوج نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ شامی باغی فورسز ترک فوج کی مدد سے داعش کے قبضے والے قصبے الباب کے ارد گرد جنگی اہمیت کی پہاڑیوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے لیے 3,000 تعلیمی وظائف کے ایک پروگرام کے تحت تقریباً 700 مزید طالب علموں نے حال ہی میں پاکستان میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے. اس موقع پر پاکستان کے صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ باہمی اعتماد اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا عمل خطے کو درپیش مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں زیر تعلیم افغان طالب علموں اور یہاں کے تعلیمی اداروں سے درس و تدریس مکمل کرنے والے افغان نوجوانوں کی تقریب سے خطاب میں پاکستانی صدر ممنون حسین نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ نوجوان دونوں ملکوں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کریں گے. پاکستانی حکومت کی طرف سے گزشتہ سال 3,000 افغان طالب علموں کے لیے تعلیمی وظائف یعنی اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا تھا. بدھ کو اسلام آباد میں اسی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کے صدر ممنون حسین, وزیر اعظم کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے بھی شرکت کی. پاکستانی حکومت کی طرف سے 2010 میں اعلان کردہ اسکالرشپ پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں تقریباً 3,000 افغان نوجوان پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں, جبکہ گزشتہ برس مزید 3,000 افغان طالب علموں کے لیے تعلیمی وظائف کا اعلان کیا گیا تھا. بدھ کو اسلام آباد میں ہونے والی تقریب سے خطاب میں صدر ممنون حسین نے اس امید کا اظہار کیا کہ افغان طالب علموں کے لیے تعلیمی وظائف شروع کرنے کا مقصد انہیں وہی مواقع فراہم کرنا ہے جو کہ پاکستانی نوجوانوں کو حاصل ہیں.
افغان طلباء اور نوجوانوں کے لیے تعلیمی وظائف شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بھی وہی تعلیمی سہولتیں اور مواقع میسر آ سکیں جو پاکستان کے بچوں کو حاصل ہیں. میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ نے ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا اور اپنے وطن واپس جا کر اپنے ملک کو قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور بھائی چارے میں مزید گرم جوشی اور اضافے کا ذریعہ بھی بنیں گے.
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ اس طرح کے رابطوں سے دو طرفہ تعلقات بھی بہتر ہوں گے.
And I hope that the friendships and the relationship that you students build with your fellow students here and other, the overall community will contribute to the strengthening of the relationship.
سرتاج عزیز نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ افغان نوجوانوں نے اپنے قیام کے دوران پاکستانی طالب علموں اور دیگر افراد سے جو دوستی اور تعلقات بنائے ہیں ان سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ افغان طالب علم پاکستان میں میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور اب بھی مختلف شعبوں میں زیر تعلیم ہیں۔ پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ دونوں ہمسایہ ممالک کی روایات، ثقافت اور تاریخ ایک ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر الزام تراشی سے گریز کرتے ہوئے دہشت گردی سے مشترکہ طور پر نمٹنے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے افغان صوبے ننگرہار سے تعلق رکھنے والے چار افراد کو، جن پر داعش کے رکن ہونے کا شبہ ہے، افغان حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پولیس نے پوچھ گچھ کے بعد انہیں قبائلی انتظامیہ کے حوالے کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستانی حکام نے پشاور سے گرفتار کیے گئے مبینہ طور پر داعش سے منسلک چار شدت پسندوں کو افغان حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ حکام نے دعویٰ کیا کہ یہ چاروں افراد افغان سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں زخمی ہونے کے بعد علاج کی غرض سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ خفیہ معلومات پر کی گئی کارروائی میں پولیس نے ان افراد کو گرفتار کیا۔ خیبر ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ نیاز محمد نے صحافیوں کو بتایا کہ حکام نے پشاور میں تفتیش کے بعد انہیں پولیٹیکل انتظامیہ کے حوالے کیا تھا اور اب جذبہ خیرسگالی کے طور پر انہیں افغان حکام کے سپرد کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے ملکی قوانین کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ان افراد کے نام جاوید خان، نعمت اللہ عرف حامد اللہ، تعلمین اور صفی اللہ بتائے گئے ہیں اور ان کا تعلق افغان صوبے ننگرہار کے علاقے چفریہار سے ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بلا تفریق کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایسے خبریں منظر عام پر آتی رہی ہے کہ افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں میں زخمی ہونے والے بعض عسکریت پسند خاص طور پر پشاور اور کوئٹہ میں علاج کے لیے آتے رہے ہیں، لیکن پاکستانی حکام کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے ملک میں داخل ہونے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ سرحد کے آر پار غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے افغانستان اپنی جانب سرحد کی مؤثر نگرانی کے انتظامات کرے۔ حالیہ برسوں میں شدت پسند تنظیم داعش نے افغانستان کی خصوصاً پاکستان سے ملحقہ مشرقی علاقے میں اپنے قدم جمائے ہیں اور ان کی طرف سے طالبان کے ساتھ جھڑپوں کے علاوہ متعدد ہلاکت خیز حملے بھی دیکھنے میں آ چکے ہیں۔ دری اسنا افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کی قبائلی علاقے کرم ایجنسی سے اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ وہاں نامعلوم افراد کی طرف سے ایسے پمپلٹ پھینکے گئے ہیں جن میں اس تنظیم کی طرف سے پاکستانی قبائلی علاقوں میں کارروائیاں شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں داعش سے وابستگی کے الزام میں درجنوں افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے، جبکہ حکام یہ بھی بتا چکے ہیں کہ متعدد افراد داعش میں شمولیت کے لیے شام بھی گئے ہیں۔ تاہم پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں داعش کی کوئی منظم موجودگی نہیں ہے اور نہ ہی ایسے یہاں قدم جمانے دیے جائیں گے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
شمالی افغانستان میں داعش دہشت گردوں نے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے 6 مقامی ملازمین کو قتل کر دیا ہے۔ جوزجان صوبے کی حکومت کے ترجمان رضا غفوری نے وائس آف امریکہ کو بدھ کے روز بتایا کہ یہ حملہ قاشتپا ضلع میں کیا گیا اور حملہ آور دو کارکنوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ آئی سی آر سی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ امدادی ادارہ حیران ہے اور تصدیق کی کہ ان کے عملے کے ارکان ہلاک ہوئے ہیں اور دو لاپتہ ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں کلدم تنظیم داعش نے ایسے پمفلٹ تقسیم کیے ہیں جس میں خصوصی طور پر شیعہ فرقے کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ڈیوا ریڈیو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
بدھ کے روز کرم ایجنسی کے حکام اور مقامی عمائدین نے وائس آف امریکہ کے ڈیوا ریڈیو سے اس بات کی تصدیق کی کہ افغانستان میں کلدم تنظیم داعش نے کرم ایجنسی، اورگزے ایجنسی، ہنگو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والوں پر حملے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ کرم ایجنسی کی سرحد افغانستان کے خوست اور پکتیا صوبوں سے ملتی ہے۔ پشتو زبان میں چھاپے گئے یہ پمفلٹ ان علاقوں میں تقسیم کیے گئے ہیں جہاں شیعہ آبادی زیادہ ہے۔ دو صفحات پر مشتمل اس پامفلٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ گروپ افغانستان میں کامیابیوں کے بعد اب پاکستان کے مخصوص علاقوں میں حملے کرے گا، اور یہ کہ ہم اپنے ساتھی مجاہدین کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں جو کافروں کے خلاف جنگ کے لیے پرعزم ہیں، اور ہم اس علاقے کو کافروں سے پاک کر دیں گے، یہ پمفلٹ میں کہا گیا ہے۔ کرم ایجنسی میں پاڑا چنار کے علاقے میں ایک قبائلی لیڈر فقیر حسین نے وائس آف امریکہ کے ڈیوا ریڈیو سے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے اس پمفلٹ کو دیکھا ہے۔ ہم خوفزدہ ہیں، حکومت کو اس معاملے میں کچھ کرنا چاہیے اور اس طرح کے حملے روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ انتہا پسندی اور سیکیورٹی کے امور کے ماہر بریگیڈیئر سید نذیر اس سے متعلق کہتے ہیں،
البتہ پاکستان افغانستان کے ستاونوں کو
یہ دھمکی حقیقی ہے کیونکہ داعش گروپ اس خطے کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، حکومت کو اس سلسلے میں اقدامات اٹھانے چاہیے۔ داعش اس طرح کے دہشت گرد حملے کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاکستان میں دہشت گرد گروپوں سے رابطے ہیں۔ تاہم پاکستان میں داعش کی موجودگی کی خبروں کے باوجود وفاقی اور صوبائی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں داعش کی کوئی منظم موجودگی نہیں ہے اور نہ ہی اسے یہاں قدم جمانے دیے جائیں گے۔ ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس واقعے کی جانچ پڑتال جاری ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایسا کسی نے شرارت کے طور پر کیا ہے یا یہ پمفلٹ داعش کے جنگجوؤں کی طرف سے تقسیم کیے گئے۔ عہدیدار نے بتایا کہ کرم ایجنسی میں حکومت کی ریٹ مکمل طور پر قائم ہے اور سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی اور فوجی اہلکار ہر طرح کے حملے کو روکنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ صرف داعش بلکہ ہر طرح کے دہشت گرد گروپوں سے نمٹنے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب شمالی افغانستان میں حکام نے کہا ہے کہ داعش دہشت گردوں نے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے کم از کم 6 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین نے ایک بار پھر اقوام متحدہ میں مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کی امریکی کوشش کا راستہ روک دیا ہے، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ مبینہ طور پر پٹھان کوٹ حملے میں ملوث ہیں۔ اس سے قبل پاکستان جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر پر پابندی لگوانے کی بھارتی کوشش کو سیاسی مہم جوئی قرار دے چکا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز کو ایک بار پھر چین نے مؤخر کر دیا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق منگل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں سے متعلق کمیٹی میں امریکہ نے مسعود اظہر کے خلاف تجویز دی تھی، اور اسے سلامتی کونسل کے دیگر دو مستقل رکن ممالک برطانیہ اور فرانس کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن چین نے تکنیکی بنیادوں پر اس میں پیش رفت کو روک دیا۔ پاکستان میں موجود مسعود اظہر کو بھارت اپنے ہاں مختلف دہشت گرد واقعات بشمول گزشتہ سال جنوری میں پٹھان کوٹ فضائی اڈے پر حملے کا مبینہ منصوبہ ساز قرار دیتا ہے۔ قبل ازیں دو بار بھارت کی طرف سے مسعود اظہر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز پر بھی عمل درآمد چین کی مداخلت کے باعث نہیں ہو سکا تھا۔ پاکستان نے مسعود اظہر کے پٹھان کوٹ حملے میں ملوث ہونے سے متعلق بھارت کی معلومات پر اپنے ہاں تفتیش کے بعد کہا تھا کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ جن سے مسعود اظہر کا اس واقعے سے تعلق ثابت ہوتا ہو، اور حکام کے بقول اگر اس بارے میں بھارت کے پاس ٹھوس شواہد ہیں تو وہ پاکستان کو فراہم کیے جائیں۔ نئی دہلی کی طرف سے پابندی کے لیے کی جانے والی ان کوششوں کو پاکستان بھارت کی مبینہ طور پر دہشت گردی کی سرگرمیوں سے توجہ ہٹانے کا ایک سیاسی حربہ قرار دیتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مسعود اظہر پر پابندی کی تجویز اس بار امریکہ نے دی تھی۔ حال ہی میں پاکستان نے جماعت الدعویٰ نامی تنظیم کے سربراہ حافظ سعید کو نظر بند کیا تھا، جن پر بھارت یہ الزام عائد کرتا رہا ہے کہ وہ نومبر 2008 میں ممبئی دہشت گرد حملے کرنے والی تنظیم لشکر طیبہ کے سربراہ رہے ہیں۔ تاہم پاکستانی عہدیداروں کے مطابق حافظ سعید کے خلاف کارروائی اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کی گئی تعزیرات کے تناظر میں کی گئی۔ ایک عرصے سے پاکستان پر حافظ سعید اور مسعود اظہر سے متعلق کارروائیوں کے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں۔ جیش محمد تو پابندیوں کی بین الاقوامی فہرست میں شامل ہے، لیکن مسعود اظہر کا نام ابھی تک اس میں شامل نہیں کیا جا سکا ہے۔ سینئر تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ امر ظاہر کرتا ہے کہ بین الاقوامی قوتیں پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہیں، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی تناظر میں طویل المدت اور بامقصد خارجہ پالیسی وضع کرے۔
پاکستان کی حکومت کو یہ چیز غور کرنی پڑے گی کہ اصل کیا وجہ ہے کہ دنیا کا تصور ان دو لیڈروں کے بارے میں وہ ہے جو پاکستان والے شیئر نہیں کرتے، اور کب تک وہ چین پہ ریلائے کرتے رہیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی پالیسی پہ جائزہ لینا چاہیے, آبجیکٹیوز لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور اس کے بعد پالیسی کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے, نہ کہ یہ پالیسی جو ہے جس میں یعنی ٹیررسٹ گروپس انوالو ہوتے ہیں وہ صرف چائنا کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے, جو کہ میرے نزدیک ایک دانش مندانہ فورن پالیسی نہیں ہے.
گزشتہ ماہ ہی پاکستان کے ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ مسعود اظہر پر پابندی سے متعلق تجاویز کی آخر چین مخالفت کیوں کرتا ہے, اور اگر یہ پاکستان کی ایما پر کیا جا رہا ہے تو حکومت اس کی وضاحت دے اور اپنی سمت درست کرے. موجودہ حکومت یہ کہتی آ رہی ہے کہ وہ ملک میں ہر قسم کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہے, اور جن افراد کے خلاف کسی بھی طرح کی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے کے شواہد ملتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ملکی قوانین کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
فلپائن کے دارالحکومت مینیلا میں بڑے پیمانے پر آگ پھیل جانے سے تقریباً 15,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں, ہزاروں گھر تباہ ہو گئے اور رہائشیوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا. بندرگاہ کے نزدیک کچی بستیوں میں یہ آگ منگل کی شام شروع ہوئی اور تقریباً 10 گھنٹے جاری رہی. آگ بجھانے والا عملہ اپنی بھرپور کوششیں کرتا رہا. ترک فوج نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ شامی باغی فورسز ترک فوج کی مدد سے داعش کے قبضے والے قصبے الباب کے ارد گرد جنگی اہمیت کی پہاڑیوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم نے بتایا ہے کہ ترک فورسز اور اس کی ساتھی شامی باغی فورسز نے منگل کی شام کارروائی شروع کی اور الباب کے مغربی مضافات پر قبضہ کر لیا. دوسری طرف شامی فورسز نے الباب کے جنوب سے پیش رفت کی ہے. ترک اور باغی جنگجو شمال سے اس جانب بڑھ رہے ہیں, جبکہ شامی کردوں نے مشرق اور مغرب سے اس علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے. یہ تمام گروپ داعش کے خلاف برسر پیکار ہیں. اس طرح شمالی شام کا یہ اہم علاقہ ہے جو کثیر فریقی گروپوں کی توجہ کا مرکز ہے. امریکی سینیٹ متوقع طور پر بدھ کی شام امریکہ کے نئے اٹارنی جنرل کے لیے نامزد سینیٹر جیف سیشنز کی توثیق کے لیے ووٹنگ کرے گی. سینٹ میں ریپبلکنز کو برتری حاصل ہے اور توثیق کے لیے محض سادہ اکثریت کی ضرورت ہے. سیشنز کو ڈیموکریٹس کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا, جن میں امیگریشن اور شہری حقوق پر ان کا ریکارڈ زیر بحث آیا. تاہم ریپبلکنز نے سیشنز کا دفاع کیا. 7 مسلمان اکثریتی ملکوں کے افراد پر امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق صدر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع حکم نامے کے مستقبل کا دار و مدار ایک وفاقی اپیلز کورٹ پر ہے. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
سین فرانسسکو کی 9th سرکٹ کورٹ آف اپیلز نے ایک ٹیلی فون کانفرنس کال کے دوران, جو انٹرنیٹ اور کیبل ٹی وی نیوز پر براہ راست نشر ہوئی, دونوں جانب کے وکلا کے دلائل سنے. ججوں نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دلائل پیش کرنے والے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے اٹرنی آگسٹ فلنجی کی طرف سے اختیار کیے جانے والے موقف کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا. وفاقی جج ولیم کینبی نے کہا,
How many federal offenses have we had being committed by people who came in with visas from these countries?
ان 7 ملکوں سے ویزے کے ساتھ آنے والے لوگوں نے کتنے وفاقی جرائم کیے ہیں, اس کا حتمی جواب تھا کوئی ایک بھی نہیں کی گئی. یہ الفاظ تھے جج ولیم کینبی کے. جج آگسٹ فلنجی نے کہا,
Yes, Your Honor. These proceedings have been moving quite fast and we're doing the best we can.
جی ہاں عزت مآب, یہ کاروائیاں خاصی تیزی سے ہوتی رہی ہیں اور ہم اس حوالے سے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. وفاقی جج مشیل فریڈلینڈ نے
کہا,
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروائیاں تیز رفتاری سے ہو رہی ہیں, لیکن آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ریکارڈ کی تیاری جاری رکھنے سے پہلے ہمارے سامنے اپیل پیش کر دی ہے, تو اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے شواہد بعد میں پیش کریں گے, تو ہم اس کی سماعت ابھی کیوں کریں؟ یہ الفاظ تھے جج مشیل فریڈلینڈ کے. جج آگسٹ فلنجی نے کہا,
There have been a number of people from Somalia connected to Al-Shabaab who have been convicted.
الشباب سے منسلک صومالیہ کے بہت سے لوگ ہیں جنہیں امریکہ میں مجرم ٹھہرایا گیا ہے. اس پر جج مشیل نے کہا, کیا یہ چیز ریکارڈ میں موجود ہے؟ کیا آپ ہمیں اس ریکارڈ کے بارے میں نشاندہی کر سکتے ہیں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں جج آگسٹ فلنجی نے کہا,
It is not in the record. There has also been other examples, but again, you're correct. These are not in the record.
یہ ریکارڈ میں نہیں ہے، دوسری مثالیں بھی ہیں، لیکن آپ کا کہنا ٹھیک ہے کہ یہ ریکارڈ میں نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے جج آگسٹ فلینجی کے۔ ججوں نے واشنگٹن اسٹیٹ کے چیف لائر نوا پرسل کے دلائل کو بھی چیلنج کیا۔ واشنگٹن اسٹیٹ اور منیسوٹا نے سفر پر پابندی کے خلاف مقدمہ دائر کیے تھے۔ پرسل کا موقف تھا کہ پابندی غیر آئینی ہے کیونکہ یہ خصوصی طور پر مسلمانوں کو ہدف بناتی ہے۔ تین رکنی عدالتی پینل نے کہا کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہوا فیصلہ جاری کرے گا۔ جب سے زیریں عدالت نے گزشتہ جمعے کو سفر پر پابندی کو معطل کیا ہے، تارکین وطن تیزی سے امریکہ آ رہے ہیں۔ سفر پر پابندی کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اگر پابندی بحال ہو گئی تو اس سے ملک کے بہت سے ہوائی اڈوں پر لوگوں میں ابہام اور افراتفری پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس وقت ہوئی تھی جب 27 جنوری کو یہ پابندی پہلی بار لاگو ہوئی تھی۔ ہزاروں لوگوں کو کسٹم آفیسرز نے ہوائی اڈوں پر روک لیا تھا اور ان میں سے کچھ کو ان کے ملکوں میں واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اس اقدام کے نتیجے میں ملک گیر سطح پر مظاہرے ہوئے اور بہت سے محاذوں پر قانونی اقدامات کیے گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وفاقی اپیلز کورٹ جو بھی فیصلہ کرے، امکان یہ ہے کہ یہ مقدمہ آخر کار امریکی سپریم کورٹ میں جائے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا متنازعہ ایگزیکٹو آرڈر کا معاملہ، جو 7 مسلم اکثریتی ممالک سے امیگریشن پر عارضی پابندی کا متقاضی ہے، کیپیٹل ہل پر ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی کی پہلی بار آمد پر غالب رہا۔ وائس آف امریکہ کے لیے کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے مطابق کیلی کانگریس کو یقین دہانی کرانے کی کوششیں کرتے دکھائی دیے۔ تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
خطرہ نہ کہ مذہب، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی کانگریس کو یقین دلاتے رہے کہ یہ امر ہی صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کی بنیاد بنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقدام اس لیے نہیں لیا گیا کہ وہ مسلمان ممالک ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم ان کی جانب سے جانچ پڑتال کے عمل اور معلومات پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جان کیلی نے مزید کہا کہ اس حکم نامے کے فوری طور پر مسترد کیے جانے سے ملک بھر کے ایئرپورٹوں پر بے یقینی اور مظاہرے نظر آئے، بہتر کمیونیکیشن کے ذریعے اس سے بچا جا سکتا تھا۔
In retrospect, I should have, this is all on me by the way, I should have delayed it just a bit.
لیکن جان کیلی کا یہ بیان ڈیموکریٹس کا غصہ کم کرنے میں کم ہی مددگار ثابت ہوا، اور انہوں نے جان کیلی سے کہا کہ وہ ان خاندانوں کے بارے میں سوچیں جنہیں اس پابندی کے سبب واپس جانا پڑا۔ اس مسئلے پر جماعتی تفریق اس وقت مزید واضح ہو گئی جب ہاؤس ریپبلکنز نے کہا کہ ایگزیکٹو آرڈر نے امریکی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا ہے۔
Well, it might be inconvenient for some people to be stopped at the airport. I don't
ایوان نمائندگان میں ریپبلکن رہنما سکاٹ بیری کہہ رہے ہیں کہ اس صدارتی حکم نامے سے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو ہوائی اڈوں پر دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہو، لیکن میرے پاس اس وقت ان خاندانوں، ان والدین، بھائیوں، بہنوں اور بچوں کی تصویریں نہیں ہیں جنہیں اپنے والدین کو اپنے گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنی کمیونٹی سے باہر ایسے ہی لوگوں کے حملوں کی زد میں آ گئے تھے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے نئے وزیر کو سماعت کے لیے ایسے وقت میں طلب کیا گیا ہے جب عدالتیں صدر ٹرمپ کی جانب سے امیگریشن پر پابندی کی قانونی حیثیت کا جائزہ لے رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ پورا اعتماد ہیں کہ ان کا حکم نامہ غالب رہے گا۔ وہ کہہ رہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ چیزیں قانون ہوتی ہیں اور میں ان کے حق میں ہوں، لیکن بہت سی چیزیں کامن سینس کا حصہ ہیں اور یہ کامن سینس ہے۔ لیکن ٹرمپ کے نقادوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ٹویٹس کے ذریعے حکومت کی جوڈیشل برانچ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے بیٹسی ڈیواس سے امریکی وزیر تعلیم کے عہدے کا حلف لے لیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزد کردہ متنازع امیدوار کے حق میں سینٹ میں اپنا ووٹ ڈالا۔ بیٹسی ڈیواس کی توثیق کے لیے ووٹنگ 50-50 ووٹوں سے برابر ہو گئی تھی، جس کے بعد نائب صدر نے اپنا ووٹ ڈالا اور یوں ڈیواس کا پلڑا بھاری ہو گیا اور ان کی نامزدگی کی توثیق ہو گئی۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کابینہ کے کسی رکن کی توثیق کے لیے نائب صدر کو اپنا ووٹ ڈالنا پڑا ہو۔ نائب صدر مائک پینس نے اس موقع پر کہا،
When I cast my first vote in the United States Senate, though, I wasn't just voting for you. Having seen your devotion to...
مائک پینس کہہ رہے ہیں، جب میں نے امریکی سینٹ میں پہلی بار ووٹ ڈالا تو میں صرف آپ کے لیے ووٹ نہیں ڈال رہا تھا، میں نے تعلیم کا معیار بلند کرنے کے لیے آپ میں جو جذبہ دیکھا ہے، خاص طور پر ملک بھر کے ان بچوں کے لیے جو برسوں سے اس کے مستحق ہیں، تو حقیقت میں نے امریکہ کے بچوں کے لیے ووٹ دیا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بیٹسی ڈیواس کے لیے یہ آسان ترین ووٹ تھا جو میں نے ڈالا ہے۔ مائک پینس کو اس وقت اپنا ووٹ ڈالنا پڑا جب ڈیموکریٹس کے 48 سینیٹروں کے ساتھ دو ریپبلکن سینیٹر بھی ڈیواس کے خلاف ووٹ میں شامل ہو گئے۔ نائجیریا کے دہشت گرد تنظیم بوکو حرام نے سن 2014 اور سن 2015 میں نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے پر قبضہ کر کے اسلامی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بے نقاب دہشت کے عنوان سے ایک سلسلے وار رپورٹ کے اس دوسرے حصے میں وائس آف امریکہ کی طرف سے حاصل کی گئی بوکو حرام کی ایک خفیہ ویڈیو کے حوالے سے اس دہشت گرد تنظیم کے ناکام حملے اور رات کی تاریکی میں ہلاکت خیز واپسی کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تفصیل یاسمین جمیل کی آواز میں۔
ایک دور دراز گاؤں میں بوکو حرام کے جنگجو حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کا ہدف ایک فوجی بیرک ہے جس کے دفاع کے لیے بھاری توپیں اور ایک ٹینک موجود ہے۔ یہ دہشت گرد تنظیم سن 2013 سے تمام تر شمال مشرقی علاقے میں سرکاری اور شہری اہداف کو شدید حملے کا نشانہ بناتی آئی ہے۔ اس لڑائی میں 18,000 سے زیادہ افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں فوجی، دہشت گرد اور بے گناہ شہری شامل ہیں۔ یہ ویڈیو وائس آف امریکہ نے حاصل کی ہے، جسے بوکو حرام نے ریکارڈ کیا اور اسے کبھی بھی منظر عام پر نہیں دکھایا گیا۔ اس میں بوکو حرام کے حملوں کی تفصیل پیش کی گئی ہے اور نائجیریا کے ان شہریوں کی ہلاکت خیز حالت زار دکھائی گئی ہے جو ان کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ مصنوعی سیارے کے ذریعے حاصل کی گئی تصاویر کی بنیاد پر وائس آف امریکہ کا خیال ہے کہ یہ حملہ بانکی کے قصبے میں ہوا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں بوکو حرام 2014 کے آخر اور 2015 کے دوران اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھی۔ جنگجو لڑائی سے قبل رائفلیں اور آر پی جی یعنی راکٹ سے پھینکنے والے گرینیڈ ہاتھوں میں تھامے اکٹھے ہوتے تھے۔ ان میں سے بہت سے نوجوان لڑکے ہیں جنہیں ان کے دیہات سے بوکو حرام میں بھرتی کیا گیا تھا۔ کچھ تو 20 سال سے بھی کم عمر کے ہیں۔ کمانڈر ان سے عربی اور مقامی زبان میں خطاب کرتے ہیں اور انہیں مارنے یا مرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایک لیڈر کہتا ہے، اللہ کا کہنا ہے کہ شہیدوں میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اگلی صفوں میں لڑتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو واپس نہیں مڑتے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ہم انہیں قتل کر دیں گے اور وہ بھی ہمیں ہلاک کر دیں گے، لیکن یاد رکھو ہم ان سے الگ ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایک کمانڈر کے۔ اسلام کے بارے میں مسخ شدہ ان کے تصور کے مطابق کافر موت کے حقدار ہوتے ہیں۔ حملے کی کمان 4 کمانڈر کرتے ہیں جنہیں بوکو حرام کی اعلیٰ قیادت بھیجتی ہے۔ بوکو حرام کے ایک لیڈر کمانڈروں کے نام بتاتے ہیں۔ دستے روانہ ہوتے ہیں اور بیرکوں کے قریب گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ ہدف یعنی فوجی بیرکیں ریت کے تھیلوں، خندقوں اور دیوار میں گھر کر قلعہ نما شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ بوکو حرام کا ویڈیوگرافر اگلی صفوں کے عقب سے ویڈیو بناتا ہے۔ پہلے فائرنگ ہوتی ہے اور پھر افراتفری پھیل جاتی ہے۔ ٹینک بیرکوں میں داخل ہونے کے راستے کی حفاظت کرتا ہے۔ حملہ آور طیارہ شکن توپ کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیرکوں سے جوابی کاروائی کے طور پر بھاری گولہ باری ہوتی ہے۔ حملہ آور ایک عمارت اور باڑ کے پیچھے سے بیرکوں پر فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ فائرنگ کا سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ کچھ حملہ آور ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں۔ بوکو حرام کے جنگجو کئی برسوں سے نائجیریا کی فوجی چھاؤنیوں کو تباہ کرتے آئے ہیں، جن کے پاس فوجی ساز و سامان کی قلت ہوتی ہے، لیکن یہ فوجی بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ بوکو حرام کی طرف سے ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے اور بیرکوں پر فوجیوں کا قبضہ مشکل سے ہی برقرار رہتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ بوکو حرام علاقے کی مکمل چھانبین شروع کرتی ہے۔ وہ خوراک، پیسہ اور کسی بھی کارآمد چیز کے لیے ایک مقامی لیڈر سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ میں پیسہ یا خوراک تقسیم نہیں کرتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ ٹیلیفون بھی نہیں۔ یہ الفاظ تھے ایک مقامی لیڈر کے۔ یہ کسی پر رحم نہیں کھاتے۔ جس لیڈر سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اسے بھی دوسرے افراد کے ساتھ جلدی ہلاک کر دیا جائے گا۔ شمال مشرقی علاقے کے سب شہری اس کہانی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس ویڈیو میں ایک معمر شخص یہ بتا رہا ہے کہ اس کے کتنے جانور چوری ہوئے۔ بتہ خوری اور بے انصافی پر مبنی ہلاکتیں یہ بوکو حرام کی شناخت ہیں۔ وہ جب کسی گاؤں پر قبضہ کر لیتے ہیں تو لوگوں سے ان پیاروں کی وفاداری کے بارے میں تفتیش کرتے ہیں جو وہاں سے فرار ہو چکے ہوتے ہیں۔ بوکو حرام کی پرتشدد کاروائیوں نے نائجیریا کے شمال مشرق علاقے میں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، لاکھوں افراد کو بے دخل کر دیا ہے اور وہاں کی سماجی حیثیت اجاڑ کر رکھ دی ہے۔ اسلام کے تصور کو اس قدر کیسے مسخ کیا جا سکتا ہے جو ان اذیتوں اور مصیبتوں کا جواز پیش کر سکے؟ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے آج پنجاب کے علاقے شیخوپورہ میں گیس سے چلنے والا 1180 میگا واٹ بجلی گھر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پلانٹ کی تعمیر کا 84% کام مکمل ہو چکا ہے اور اس سال گرمیوں میں وہ 700 میگا واٹ سے زیادہ بجلی فراہم کرنا شروع کر دے گا۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نواز شریف نے بدھ کے روز شیخوپورہ کے قریب زیر تکمیل بھکی پاور پلانٹ کا دورہ کیا اور وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ گیس سے چلنے والے اس پاور پلانٹ پر 84% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنے سیاسی حریف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو مشورہ دیا کہ وہ نہ صرف انتظار کریں بلکہ حکومت نے جو کام کیے ہیں ان پر احسان مندی کا بھی اظہار کریں۔
فیتا کاٹیں، کم از کم برداشت کرو، محنت کی ہے، اللہ کا فضل ہے، قوم اس محنت کا پھل اگر کھا رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ملک آگے بڑھ رہا ہے تو آپ بھی ساتھ مل کے آؤ اور ہاتھ بٹاؤ، اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ بھی اپنا کوئی حصہ ڈالو، اور اس ملک کے خلاف کسی قسم کی اب جو سازشیں ہیں وہ چھوڑ دو۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے بدھ کے روز کراچی میں ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعظم کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا،
یہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ آدھے موٹر وے کا افتتاح ہو جائے۔ میاں صاحب، فیتے کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ نے صفائی، آپ کی تلاشی پھر بھی آپ کو دینی پڑے گی۔
وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے جو زیر تکمیل منصوبوں کے دورے کیے جا رہے ہیں ان پر تبصرہ کرتے ہوئے معروف سیاسی تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
دیکھیے بہت سے پروجیکٹ ابھی تکمیل پہ نہیں پہنچے ہوتے کہ یہ اس کی کوئی سیرمنی جو ہے لانچنگ سیرمنی، کبھی افتتاحی سیرمنی، اسی طرح موٹر ویز بن رہے ہیں۔ انہیں جو مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، وزیر اعظم کو یہ خیال ہے کہ اگر کہیں فیصلہ ہمارے خلاف گیا تو کہیں انتخابات جلدی نہ کروانے پڑ جائیں، تو وہ ایک طرح کا پی آر ورک جو ہے وہ کر رہے ہیں۔
بدھ کو شیخوپورہ میں اپنی تقریر میں وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ 1180 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا بھکی پاور پروجیکٹ اگرچہ 2018 میں مکمل ہوگا، مگر اس برس موسم گرما میں ان کے بقول اس پلانٹ سے 716 میگا واٹ بجلی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں پاکستان میں ہونے والی مثبت اقتصادی پیش رفت کی تعریف ہو رہی ہے، اور اپنے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ نہ صرف وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے بلکہ بجلی کی قیمت میں بھی اور کمی لائیں گے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان نے آج منگل کے روز بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ پر احتجاج کیا۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک 25 سالہ مزدور ہلاک ہو گیا۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ فائرنگ کے نتیجے میں 25 سالہ مزدور ہلاک ہوا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
روس میں افغانستان میں امن و مصالحت کے بارے میں ایک 6 ملکی کانفرنس رواں ماہ ہونے جا رہی ہے، جس میں بھارت اور پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے منگل کو ماسکو میں افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ دیگر ملکوں میں روس، چین، افغانستان اور ایران بھی شامل ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ماسکو میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں جن ملکوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، ان میں سے زیادہ تر ملکوں نے اس میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ روس کی میزبانی میں ہونے والی ماسکو کانفرنس کو اس لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان کے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے۔ اگرچہ دونوں ملک افغانستان سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا بھی حصہ ہیں، تاہم یہ پہلی بار ہوگا کہ بھارت اور پاکستان افغانستان میں امن عمل کے بارے میں روس میں بات کریں گے۔ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان میں بھارت کے کردار کی اس بنا پر مخالفت کرتا رہا ہے کہ بھارت کے خفیہ ادارے پاکستان میں مبینہ طور پر ہونے والی عسکری کارروائیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف بھارت کا موقف ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کے لیے افغان طالبان عسکریت پسندوں کو استعمال کرتا ہے۔ دونوں ہی ملک ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ اس تناظر میں مبصرین بھارت اور پاکستان کی طرف سے افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے ہونے والی کانفرنس میں براہ راست شرکت کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں اگر افغانستان میں پاکستان اور بھارت اور یہ چار ممالک اور بعد میں امریکہ بھی ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں امن قائم کرنے کے لیے، تو اس سے ممکن ہے کہ جو ایک مقابلے کی فضا ہے افغانستان میں پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔
رحیم اللہ نے کہا کہ اگرچہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی کی کئی وجوہات ہیں، تاہم ان کے بقول اس میں ایک وجہ افغانستان بھی ہے۔
پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات افغانستان کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، اور بھی وجوہات ہیں، کشمیر کا مسئلہ بھی ہے اور ٹیررزم کا مسئلہ بھی ہے، لیکن کم از کم ایک جو رکاوٹ ہے افغانستان کے حوالے سے وہ دور ہو سکتی ہے۔
دوسری طرف پاکستان نے بھارتی فورسز کی لائن آف کنٹرول پر منگل کو ہونے والی بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس واقعے میں ایک عام شہری ہلاک ہوا ہے۔ بدھ کو وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق اسلام آباد میں تعینات بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے ان سے گزشتہ روز لائن آف کنٹرول پر کھوئیرٹا سیکٹر میں بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ پر پاکستان کا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق 25 سالہ اشفاق اس وقت بھارتی فورسز کی فائرنگ کا نشانہ بنا جب وہ ایک زیر تعمیر مکان میں بطور مزدور کام کر رہا تھا۔ وزارت خارجہ کے بیان میں زور دیا گیا کہ بھارت 2003 کے فائر بندی معاہدے کا احترام کرے اور فائر بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرے۔ دوسری طرف پاکستان کے اعلیٰ فوجی کمانڈروں نے بھی لائن آف کنٹرول پر ہونے والے فائرنگ کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دہلی کی طرف سے اسلام آباد کے احتجاج پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ جوہری قوت کے منفی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہ جوہری دہشت گردی ایک عالمی خطرے کے طور پر موجود ہے۔ انہوں نے یہ بیان نئی دہلی میں جوہری دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک کانفرنس میں دیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ جوہری طاقت کے منفی نتائج کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جوہری دہشت گردی ایک بین الاقوامی خطرہ ہے۔ جوہری دہشت گردی کے مقابلے کے لیے گلوبل انیشیٹو کے نفاذ اور جائزہ گروپ کے اجلاس میں افتتاحی تقریر کر رہے تھے۔ نئی دہلی میں منعقد ہونے والے اس 3 روزہ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جوہری سلامتی ایک مستقل تشویش بنی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا جوہری طاقت سے ہونے والی تباہی کی گواہ ہے، ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایسے واقعات دوبارہ کبھی نہ ہوں۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ جوہری دہشت گردی دنیا کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ اگر جوہری ٹیکنالوجی کے حصول سے مملکت کے رویے میں تبدیلی آتی ہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا،
نیوکلیئر سیکیورٹی دیئر فور ول بی اے کنٹینیوئنگ کنسرن اسپیشلی ایز ٹیررسٹ گروپس اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز اسٹرائک ڈیپر روٹس اینڈ ایکسپلور ڈفرنٹ ایونیوز ٹو اسپریڈ ٹیرر۔
ایس جے شنکر کہہ رہے تھے کہ جوہری سلامتی کی تشویش اس لیے بھی برقرار رہے گی کہ دہشت گرد گروپوں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جڑیں کافی گہری ہیں، اور وہ دہشت پھیلانے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو ایک جامع پالیسی وضع کر کے اسے اعلیٰ ترجیح دینی چاہیے۔ جے شنکر نے اس امید کا اظہار کیا کہ بھارت نے اس سلسلے میں 1996 میں جو جامع تجویز پیش کی تھی اسے جلد ہی اختیار کیا جائے گا۔ سیکرٹری خارجہ نے یہ بھی کہا کہ مجموعی ترقی اور ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجوں کے مقابلے میں جوہری توانائی اہم رول ادا کرے گی۔ اس 3 روزہ اجلاس میں 150 شریک کار ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں سکھوں کے مذہبی اور ثقافتی ورثے کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے ایک سکھ مصنف اور فوٹوگرافر امردیپ سنگھ کا کہنا ہے کہ سکھوں کا 80% ورثہ پاکستان میں بکھرا ہوا ہے، جبکہ سکھ یاتریوں کی رسائی عمومی طور پر گردوارہ ننکانہ صاحب اور پنجہ صاحب تک محدود ہے۔ سنگاپور میں مقیم امردیپ سنگھ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے اس ملک کے 36 شہروں میں سکھ دور کی نشانیاں تلاش کی ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں سکھ ورثے کی تلاش اور اس بارے میں ایک کتاب کے مصنف امردیپ سنگھ کہتے ہیں کہ سکھ ورثہ محض ننکانہ صاحب اور پنجہ صاحب تک محدود نہیں۔ امردیپ سنگھ سنگاپور میں رہتے ہیں اور پہلی مرتبہ وہ 2014 میں پاکستان میں آئے تھے، جس کے بعد انہوں نے سکھ ورثے کے بارے میں ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں تصاویر کے ساتھ پاکستان میں سکھ ورثے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ امردیپ سنگھ نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے والد اور خاندان کے دیگر افراد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مقیم رہے۔
میں کتاب لکھنے یہاں آیا نہیں تھا، میں 2014 میں آیا تھا صرف ایک اپنے نجی معاملے کے اوپر۔ نجی معاملہ یہ تھا کہ میں مظفر آباد کی مٹی کو چھونا چاہتا تھا جہاں سے میرے والد صاحب آئے تھے۔ میرے والد صاحب مظفر آباد سے تھے، میری امی ایبٹ آباد سے تھیں۔ پارٹیشن میں ساری کمیونٹیز کو کافی نقصان ہوا ہے، مسلمس کو ایسٹ پنجاب میں، ہندو سکھس کو ویسٹ پنجاب میں ہوا ہے کافی نقصان۔ اور ہمارے جو والد صاحب تھے وہ شفٹ ہو گئے تھے، یو پی میں چلے گئے تھے۔ انڈیا میں ہماری 2/3 قوم ہے اور 1/3 ہم لوگ کی قوم جو ہے انڈیا سے باہر ہے، اینڈ ویل ٹو ڈو قوم ہے، محنتی قوم ہے یہ۔ لیکن ان سے اب اگر آپ آج پوچھیں کہ آپ اگر پاکستان جانا چاہتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے، کیا آپ کو پتہ ہے، تو ان کے ذہن میں ننکانہ صاحب اور پنجہ صاحب کے علاوہ کچھ اور پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مجھے دکھ لگتا تھا کہ اتنا ایک اتہاس، ایک تاریخ جو یہاں تھی ہماری، وہ ایک پارٹیشن کی وجہ سے 70 سال بعد لوگ بھول گئے ہیں پورا۔
امردیپ سنگھ نے کہا کہ انہوں نے اپنے 30 دن کے قیام کے دوران پاکستان میں 30 سے زائد مقامات دیکھے، اور جب وہ واپس گئے اور تصاویر دیکھی تو انہوں نے ایک کتاب لکھنے کے بارے میں سوچا۔ امردیپ سنگھ کے بقول سکھ ورثے کا 80% پاکستان میں ہے۔
اگر آپ میپ دیکھیں رنجیت سنگھ کا جو 1839 میں جب ڈیتھ ہوتی ہے وہ میپ دیکھیں، اور اس میں جو آج اگر آپ سٹیز کو پلاٹ کریں تو اس کا 20% جو ہے، 20% جو ہے وہ انڈیا میں ہے، 80% پاکستان میں ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ سکھ قوم کا جو 80% جو لینڈ تھا، جس میں ہمارا ورثہ جو 80% یہاں پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس کتاب کے تھرو میں نے اپنی کمیونٹی کو اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اس کو میں نے سوچا کہ لکھنا ضروری ہے۔
امردیپ سنگھ کہتے ہیں کہ پاکستان سکھ ورثے کے ذریعے دنیا بھر سے سیاحوں کو راغب کر سکتا ہے۔
ابھی لوگوں میں ایک پاکستان کے طرف ایک تھوڑا ڈر ہے مائنڈ میں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں یہاں پر۔ وہ ڈر ایک پرسیپشن ہے، لیکن وہ جب ڈر ختم ہوئے گا نا تو لوگ آنا شروع ہوئیں گے فریلی۔ تو یہ تو پاکستان گورنمنٹ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ کیسے ہم سکھ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کریں۔
پاکستان میں ہر سال بھارت اور دنیا کے دیگر ممالک سے سکھ یاتری سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی یوم پیدائش کی تقاریب میں شرکت کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے ترک ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب 7 مسلم رہنما ممالک سے امیگریشن پر پابندی کے صدارتی حکم نامے پر تنازع چل رہا ہے، لیکن استنبول سے ڈوریان جونز کے مطابق کھل کر بات کرنے میں مصروف صدر اردوان نے اس تنازع پر تاحال خاموشی کو ترجیح دی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
وائٹ ہاؤس نے ایک مختصر بیان میں صدر ٹرمپ کی صدر اردوغان کے ساتھ 45 منٹ پر محیط ٹیلیفونک گفتگو کو مثبت اور تعمیری قرار دیا ہے۔ ترک صدر طیب اردوغان عام طور پر ایسے معاملات پر بیانات میں پہل کرنے میں مشہور ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی یا اسلاموفوبیا سے متعلق ہوں، لیکن اس بار استنبول قادر حاس یونیورسٹی میں ماہر بین الاقوامی امور سولی اوزل کے مطابق اردوغان اپنے اوصاف کے برعکس اس پابندی پر خاموش ہیں۔
This deafening silence. About Trump. If I were a fan of his, I would have said disappointing.
ان کے الفاظ ہیں کہ ٹرمپ کے معاملے پر مکمل خاموشی ہے۔ اگر میں اردوغان فین ہوں تو پھر یہ کہنا درست ہوتا کہ یہ خاموشی مایوس کن ہے، دل توڑ دینے والی ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ جھگڑا مول نہیں لینا چاہتے۔ ٹرمپ کے ساتھ کچھ توقعات ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ بھی ادھار نہیں رکھتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ترکی کو ایک توقع تو یہ ہے کہ وہ شام کے کردش گروپ پی وائی ڈی کے لیے امریکی فوجی امداد بند کر دیں گے۔ پی وائی ڈی ایک ملیشیا ہے جو فی الوقت شام کے شہر رقہ پر کنٹرول کے لیے اگلے مورچوں پر لڑائی لڑ رہی ہے۔ رقہ داعش کا خود ساختہ دارالحکومت ہے۔ گزشتہ ماہ پینٹاگان نے داعش کے خلاف برسر پیکار اتحاد کو بشمول وائی پی جی یا وائی پی ڈی کے فوجی گاڑیاں بھجوائی تھیں۔ اس اقدام سے انقرہ میں خطرے کی گھنٹی محسوس کی گئی۔ ترکی سمجھتا ہے کہ شام کا یہ کردش گروپ ترکی کے اس کردش گروپ پی کے کے کا اتحادی ہے جو ترکی کے ساتھ مصروف جنگ ہے۔ تجزیہ کار سنن الگن بریسلز میں کارنیگی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے اقدامات ترکی امریکہ دو طرفہ تعلقات کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ اگر نئی امریکی انتظامیہ پی وائی ڈی کو ہتھیار فراہم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ انقرہ کے لیے دوستانہ پیغام نہیں ہوگا اور اسے آنے والے دنوں میں تعلقات کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ ترکی کے مقامی ذرائع ابلاغ نے ترک صدر کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ٹرمپ اور اردگان نے رقہ اور الباب پر کنٹرول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ترک فوجیں داعش سے واپس لینے کے لیے یہاں مصروف عمل ہیں۔ انہی ذرائع کے مطابق سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو بھی جلد ترکی کا دورہ کریں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ شام میں امن کے لیے بات چیت 20 فروری کو جنیوا میں دوبارہ شروع ہو جائے گی، جبکہ اطلاعات ہیں کہ شام کی حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والی امداد کی تقسیم کی راہ میں مزید رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اس کی جانب سے 8 فروری کو جنگ کے تمام فریقوں کو دعوت نامے بھجوائے جائیں گے تاکہ وہ شام میں امن کے مذاکرات میں شرکت کریں۔ ابتدا میں یہ مذاکرات 8 فروری کو ہونا تھے، مگر پھر انہیں 20 فروری تک ملتوی کر دیا گیا تاکہ فائر بندی قائم رہے، جو اپوزیشن کا ایک بنیادی مطالبہ ہے۔ شام کے لیے خصوصی ایلچی کی ترجمان خاتون یارا شریف نے کہا ہے کہ فائر بندی کو مؤثر بنانے کے لیے ایک مشترکہ گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
The special envoy welcomed yesterday's follow-up meeting of the joint group and expressed the hope that their efforts will strengthen the ceasefire on the ground and thus contribute to the UN-led interest.
نمائندہ خصوصی نے پیر کے روز مشترکہ گروپ کی ایک اور میٹنگ کا خیر مقدم کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی کوششیں فائر بندی کو مضبوط بنائیں گی اور یوں جنیوا میں اقوام متحدہ کی قیادت میں شام سے متعلق مذاکرات میں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 کی روشنی میں ایک سیاسی حل میں مدد دیں گی۔ شام میں 6 سال کی طویل خانہ جنگی میں لاکھوں لوگ موت کا شکار اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ملک کا زیریں ڈھانچہ زیادہ تر تباہ ہو چکا ہے۔ لاکھوں افراد کو ملک کے اندر خوراک اور دیگر امداد کی اشد ضرورت ہے۔ شریف کہتی ہیں کہ ضرورت مند لوگوں تک انسانی ہمدردی کی امداد پہنچانے کی اقوام متحدہ کی کوششیں شامی حکومت کی جانب سے مسلسل روکی جا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
Out of 21 requests for convoys to access a total of 9,914,000 people, only one convoy was delivered
14,000 لوگوں تک سامان پہنچانے کی 21 درخواستوں کے جواب میں صرف ایک قافلے کو 40,000 لوگوں تک پہنچنے کی اجازت دی گئی۔ نمائندہ خصوصی نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام 4.72 ملین لوگوں تک، جو کہ ملک کے ایسے مقامات پر ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہے، اور 6 لاکھ سے زیادہ ان لوگوں تک جو محصور علاقوں میں ہیں، امدادی سامان غیر مشروط، آزادانہ اور مستقل طور پر پہنچنے دیا جائے۔ شریف کا کہنا ہے کہ مشرقی حلب کے جو علاقے اس سے پہلے محصور تھے اب ان تک پہنچنا ممکن ہے، تاہم وہ کہتی ہیں کہ بعض علاقوں میں ایسے گولہ بارود کی وجہ سے جو اب بھی دھماکہ خیز ہے اور دیگر واقعات کی وجہ سے وہاں داخل ہونا بے حد خطرناک ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا میں بوکو حرام کے ساتھ 7 برس سے جاری تنازع کے نتیجے میں اب تک 18,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بوکو حرام ایک دہشت گرد گروپ ہے جو چیباک اسکول کی سینکڑوں بچیوں کے اغوا کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے۔ بوکو حرام کی خصوصی علامت اس کی خفیہ کاروائیاں ہیں۔ وائس آف امریکہ نے اب بوکو حرام کی طرف سے خفیہ طور پر بنائی گئی بہت سی ویڈیوز حاصل کر لی ہیں، جن میں شمال مشرقی نائجیریا پر بوکو حرام کے قبضے کے دوران نائجیریا کے نہتے شہریوں کے خلاف اس کی پرتشدد کارروائیوں، ہلاکتوں، مار پیٹ اور ظالمانہ تسلط کو تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ یہ رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی۔
اس چھوٹے سے گاؤں کے دھول سے اٹے اس چکور میدان میں صبح طلوع ہوتے ہی دنیا کا ایک خطرناک ترین دہشت پسند گروپ خوف اور موت کا سبق دہرانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو اس سے پہلے کبھی کھلے عام نہیں دیکھی گئی۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ دیہاتیوں کو پکڑ دکڑ کے بعد یہاں اکٹھا کر کے بوکو حرام کے مسلح ارکان کی طرف سے کچھ لوگوں کی مار پیٹ کرتے اور انہیں ہلاک کرتے دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اس گروپ کی طرف سے مسخ شدہ اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ یہ بوکو حرام کی طرف سے تیار کی گئی 18 گھنٹوں کی خفیہ ویڈیو کا ایک حصہ ہے جو وائس آف امریکہ نے حاصل کیا ہے۔ اس میں گروپ کی ہلاکت خیز بغاوت کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ گزشتہ 7 برس کے دوران نائجیریا اور اس کے پڑوسی ممالک میں بوکو حرام کے تشدد کے نتیجے میں 18,000 سے زائد لوگ ہلاک کیے جا چکے ہیں اور ان میں سے بہت سوں کو اس انداز کی عدالتیں لگا کر ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ عدالت ایک ٹول ہے، کنٹرول کی ایک رسمی کاروائی جسے دیکھنے کے لیے ہر کسی کو مجبور کیا جاتا ہے۔ ایک جج جھک کر 3 افراد سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ منشیات کے کاروبار کے حوالے سے بوکو حرام کی تحقیق کے نتیجے میں اقبالی جرم کرتے ہیں اور سزائے موت کو قبول کرتے ہیں۔ پہلا شخص گیمبو ابا کہتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ مجمع کی طرف سے نعرہ بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ نعرہ ہر کسی کے لیے لگانا لازمی ہوتا ہے، ورنہ اسے ملزم کے ساتھ ہمدردی کے الزام میں غدار تصور کر لیا جاتا ہے۔ تمام افراد صحت جرم سے انکار کرتے ہیں، ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں پھانسی دے دی جاتی ہے۔ دیگر افراد پر منشیات استعمال کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ جج کہتا ہے کہ فی الحال ان کو مارا پیٹا جائے گا اور اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ پہلے قیدی کا نام پکارا جاتا ہے، چمڑے کے چابک سے اسے 10 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ مجمع ہر کوڑے پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ اب ایک بوڑھے شخص کو پکارا جاتا ہے، وہ ننگے پاؤں ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ پھر ایک نوجوان لڑکے کو بھی بلایا جاتا ہے۔ مجمع میں سے کمشے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو بلا کر اس لڑکے کو مارنے پیٹنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب یہ کام ختم ہو جاتا ہے تو یہ شخص بوکو حرام کے بینر کی جانب احترام سے جھکتا ہے۔ مار پیٹ کا یہ سلسلہ 30 منٹ تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد لوگ اس جگہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور صرف وہ افراد رہ جاتے ہیں جن کو سزا دی گئی ہو۔ بوکو حرام کا امیر گیمبو ابا کے ہاتھ باندھ دیتا ہے۔ زمین پر گرے ہوئے وہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگتا ہے۔ یہ وہ آخری جذبہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بہت سے مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ اس سے جنت کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ پیچھے سے ایک شخص AK-47 تھامے اس کی جانب بڑھتا ہے اور بندوق کی نالی اس کے سینے پر رکھ دیتا ہے۔ دوسرا قیدی آہستگی کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی جگہ لیتا ہے۔ وہ ہلاک ہونے والے شخص کے پہلو میں لیٹ جاتا ہے اور اس کی جانب دیکھتا ہے۔ ویڈیو بنانے والے کی آواز بلند ہوتے ہوئے سنائی دیتی ہے جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے۔ جب آخری قیدی زمین پر لیٹتا ہے تو تیسرا جلاد نمودار ہوتا ہے اور 2 گولیاں چلاتا ہے۔ ان لاشوں کے پیچھے بوکو حرام کے ارکان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین کو بوسہ دیتے ہیں۔ بوکو حرام کے انصاف کی کتاب میں شک اور رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جلاد مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے خدا کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے زمین پر فساد برپا کیا تھا۔ نہ صرف کرۂ ارض پر بلکہ خاص طور پر اسلامی ریاست میں۔ اس ویڈیو میں موجود تاریخ اور وقت بتاتا ہے کہ یہ ہلاکتیں اور مار پیٹ کے واقعات 2014 کے آخر میں ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب کمشے بوکو حرام کے کنٹرول میں تھا۔ نائجیریا کی فوج نے گزشتہ برس کمشے اور شمال مشرق میں واقع دیگر دیہات پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن بوکو حرام اب بھی دیہی علاقوں میں موجود ہے۔ 7 سال کی لڑائی کے بعد اب بھی نائجیریا کے 20 لاکھ شہری اپنے گھروں سے بے دخل ہیں۔ بورنو ریاست میں 5 لاکھ افراد کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں، جہاں خوراک، پانی اور طبی سہولتوں کی قلت ہے۔ کمشے سے تعلق رکھنے والے ایک پناہ گزین نے تصدیق کی ہے کہ بوکو حرام کی عدالت کا مقام اس کا اپنا گاؤں تھا۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس نے اپنے گاؤں میں بوکو حرام کی طرف سے کی جانے والی بہت سی ہلاکتوں کی تفصیل بتائی۔ ان ہلاک ہونے والوں پر منشیات کے استعمال، خود ساختہ قانون کی رکھوالی کرنے اور بغاوت کے الزامات عائد کیے گئے۔ جب اس کے گاؤں کے چوکور میدان میں بوکو حرام کی ویڈیو کے مناظر کی تصویریں اسے دکھائی گئیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بوکو حرام کی طرف سے روا رکھے گئے ظلم کے یہ نشانات جلد دھلتے دکھائی نہیں دیتے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یمن میں رابطے اور انسانی مسائل کے امور کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کے مطابق یمن کی لڑائی میں کم سے کم 10,000 لوگ ہلاک اور 40,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے سب سے غریب اس ملک میں حالیہ بحران کو اب تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ مارچ 2015 میں حوثی باغیوں نے ملک کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور صدر عابد منصور ہادی کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 19 مہینے سے زیادہ عرصے کے تنازع کے نتیجے میں تقریباً 1,90,00,000 لوگ انسانی ہمدردی کی اعانت کے محتاج ہو گئے ہیں اور کم سے کم 70,00,000 لوگوں کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ یمن کے لیے انسانی مسائل کے اقوام متحدہ کے رابطہ کار جیمی میک گولڈرک نے کہا ہے کہ فوری امداد کے طور پر اس سال تقریباً $2 ارب درکار ہیں۔ 17 جنوری کو بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے یو ایس ایڈ نے اعلان کیا کہ امریکہ یمنی لوگوں کے لیے انسانی امداد کے طور پر $7,60,00,000 دے گا۔ اس کے بعد 2015 کے بعد سے یمن کے لیے امریکہ کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی مجموعی امداد تقریباً 40,40,000,000 ہو جائے گی۔ ایک بیان میں یو ایس ایڈ نے کہا ہے کہ اضافی مالی امداد کے حصے کے طور پر امریکی حکومت عالمی خوراک کے پروگرام کے ہنگامی آپریشن کو $6,80,00,000 دے گی تاکہ خطرے کے شکار 60,00,000 یمنی لوگوں کی مدد ہو سکے۔ پورے ملک میں صحت اور حفظان صحت کے پروگراموں میں امریکی مالی امداد کے ذریعے حیضے کی بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ نئی امداد کا $60,00,000 سے زیادہ ہجرت سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کو جائے گا، جس سے یمن اور قرن افریقہ میں خطرے سے دوچار پناہ گزینوں کی مدد ہو سکے گی، جن میں وہ بھی شامل ہیں جو رضاکارانہ طور پر اپنے گھروں کو واپسی کے خواہش مند ہیں۔ امریکہ یمن کے لوگوں کو انسانی بنیاد پر امداد مہیا کرنے کے عہد سے بدستور وابستہ ہے اور تنازع کو ختم کرنے میں مدد دینا چاہتا ہے۔ یو ایس ایڈ نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ امریکہ نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ 10 اپریل 2016 کی شرائط کی بنیاد پر مخاصمت کے خاتمے کے لیے پھر سے اقدامات شروع کریں۔ امریکہ تمام فریقین پر اس بات کے لیے بھی زور دے گا کہ وہ پورے ملک میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بلا روک ٹوک رسائی کے امکان کو یقینی بنائیں۔ یہ بات بھی کلیدی اہمیت کی حامل ہے کہ